بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علاه في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باری المسموکات داہی المدہوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکت والروح تعوس الكبریاء والہمام الجبروت النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون صلوات چوتھی تقریر بعنوان مبدا اور معاد آپ کی خدمت میں ہدیہ کی جا رہی ہے. میں کل کی تقریر کے تعلق سے اظہار شرمندگی کرنا چاہتا ہوں کہ وقت میں نے یوں سمجھیے کہ ایک گھنٹے سے اوپر کا لیا. 72 منٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر تھی اور قطعاً نہ موقف یہ ہے کہ آپ کو دیر تک روکا جائے اور نہ ہی اپنے میں وہ طاقت پاتا ہوں کہ دیر تک ان مباحث پر قائم رہا جائے. آپ کی حسن سماعت جو مدار کرتی ہے حسن قبولیت پر اور یہ آپ کی اپنی علمی عظمت ہے کہ آپ مجھ جیسے طالب علم کو سن رہے ہیں اور اپنے طور پر نہ صرف یہ کہ درک کر رہے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے بلکہ ایک تمنا بھی رکھتے ہیں کہ کیا کچھ کہنا چاہیے. موضوع اپنے اعتبار سے اہم موضوع ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فی زمانہ اس مضمون سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کے دور میں مبدا اور معاد کی اہمیت کیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا عملی انطباق کیا ہو سکتا ہے. دین اسلام اور اس دین پر باقی رہنے والے انتہائی شرافت نفس کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو موحد جانتے ہیں اور یہی وہ اعلان ہے اور اس اعلان ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہم نہ مبدا کو فراموش کرتے ہیں نہ معاد سے غافل ہو جاتے ہیں. کلام مجید نے اپنی تمام آیتوں میں جس موضوع پر سب سے زیادہ گفتگو کی ہے وہ معاد ہے. یعنی ایک ایسا موضوع مستقلاً قرآن کے مباحث میں شامل رہا ہے اور اس کی منطقی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پیدا کر کے آپ کو بھیج رہا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنے انجام سے باخبر رہیں، بے خبر نہیں، غافل نہیں، بلکہ اپنے انجام سے آپ واقف رہیں. یہ اس لیے بھی ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو، یاد رکھو، ہم وہ ہیں کہ جس کی طرف مخلوقات عالم کو پلٹ کر آنا ہے. گویا رجعت اس کی بارگاہ میں ہے، واپسی اس کی بارگاہ میں ہے، اور نہ صرف یہ کہ واپسی اس کی بارگاہ میں ہے بلکہ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو برحق ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے وعدوں میں یہ وعدہ برحق ہے، مگر جب گفتگو مبدا اور معاد کے تعلق سے کی تو بے اختیار یہ کہا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق ہے، جو حق ہے. انہ یبدع القلق ثم یعیدہ، وہی ہے جس نے آغاز کیا ہے، جس نے ابتدا کی ہے، جس نے ایجاد کیا ہے. لفظ بہت استعمال ہوتا ہے مگر حقیقی معنوں میں قرآن نے اس لفظ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. ہمارے پاس خاص طور پر لفظ ایجاد سائنٹیفک ڈسکوری یا سائنٹیفک انوینشن کے ساتھ مربوط ہے، لیکن تھیولوجی میں اور خاص طور پر اسلامک تھیولوجی میں جب کبھی لفظ ایجاد آئے گا اس کا براہ راست تعلق مبدا، اور نہ صرف مبدا بلکہ آغاز خلقت مخلوقات سے ہوگا. اس لفظ کو یوں بھی سمجھ لیجئے. تو اب جہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا وعدہ حق ہے، برحق ہے، سچ ہے، اور یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے، تو اب یاد رکھو کہ ابتدا خلق کی اسی کی جانب سے ہے، اور پھر جہاں بدائے خلق کا تذکرہ ہوا وہاں فوری طور پر ملحق کر دیا کلام کو لفظ ثم کے ساتھ. کلام مجید کے پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہیں، لفظ ثم کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں فوری طور پر ایک بات کو دوسری بات سے ربط دے دیا جائے تسلسل فکر کے نتیجے میں، یعنی قلقت کا آغاز اور پھر وہی جو آغاز قلقت کا ہوا اب عود کر آنا، اعادہ کرنا، دہرائے جانا، جس کو ہمارے اردو ترجمہ کرنے والوں نے واپسی کا سفر کہا ہے، لوٹنے کا سفر کہا ہے، مگر قرآن کے لفظوں کو ترجمہ کرتے ہوئے احتیاط کی ضرورت ہے. اگر یعیدہ اس نے کہا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کے نیچے لفظ اعادہ رکھ دیں. اس کو بہت اگر آپ آسان بنائیں تو آپ اعادے کو دہرانا کہہ دیں، مگر واپسی، مگر لوٹنا یہ لفظ مناسب نہیں ہے. یہ میری ایک طالب علمانہ سجیشن ہے، خاص طور پر بے ساختہ ترجمہ کرنے والوں کے لیے جو قرآن مجید کا نہ صرف یہ کہ ترجمہ کرتے ہیں تحریراً بلکہ تقریراً بھی اس ترجمے کو پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے الگ ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، مگر کیا کریں، زبان جب بہت محدود ہوتی ہے، فکر جہاں بہت محدود ہوتی ہے، وہاں پر آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے ان لفظوں کا. اب جو لفظ بے اعتبار ہو کے رہ گئے ہیں، یہ ہماری مجبوری سی مجبوری ہے، یہ زبان کی کمزوری سی کمزوری ہے، مگر اس کے باوجود احباب یوں سمجھیے خاص کو اور صاحبان فکر کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے عربی سے براہ راست، اور ایسے بیشتر الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ جو عربی سے براہ راست اردو میں آئے ہیں، ایسا نہیں کہ لفظ رجعت سے آپ واقف نہیں ہیں، مگر اگر یہ کہیں آپ کہ زمانہ کچھ ایسے آ گیا ہے کہ اب لفظ رجعت سے واقفیت کم ہے، تو میں پلٹ کے کہوں رجوع کرنا، کیا اس لفظ سے بھی واقفیت کم ہو گئی؟ تو پتہ چلے گا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان آپ سے ایک ہمت چاہتی ہے کہ آپ ہمت کر کے، ذرا سی ہمت کر کے آپ زبان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب اگر آپ یہ چاہیں کہ زبان آپ تک پہنچے، یہ تو ممکن نہیں ہے، آپ کو ذرا سی ہمت کرنا ہے۔ رجوع، لفظ رجوع استعمال کرنے والے رجعت کا استعمال کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں، جہاں پر آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ معاد، مشکل لفظ ہے، اعادے کا تو استعمال کرتے ہیں، گھروں میں کیا جاتا ہے اعادہ کرنا، دہرانا، لیکن اس کا ترجمہ واپسی نہیں ہے، اس کا ترجمہ لوٹانا نہیں ہے۔ تو ان معروضات کے ساتھ گفتگو کو ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کلام مجید نے باقاعدگی سے کہا کہ پہلی قلقت، اولین قلقت، ابتدائی قلقت، جسے آخری نش کہا گیا، بہت ابتدا، جس کو یعنی اس سے قبل کوئی شے نہیں تھی، اس تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو یہ آخری نش ہے، اب جو آخری نش پر عقیدہ رکھتا ہے اس کو یقیناً حتماً ایک اور عقیدے پر جا کے رک جانا ہے، اور وہ ہے عقیدہ معاد، کہ جہاں پر آپ کو لوٹنا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بارگاہ میں، جسے رجعت کہتے ہیں، جسے رجعت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ ذرا سی عقل سے کام لو، یہ جو ابتداء قلق ہے، یہ جو اعادہ قلق ہے، اولیت بھی ہے، آخریت بھی ہے، تو اب تم سوچ سکتے ہو کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، ہم کیوں چاہتے ہیں تمہیں پیدا کر کے اور ایک مرتبہ تمہیں پھر اس سفر پر تمہیں ڈال دیں کہ جس میں تمہیں، تمہاری ہستی کو دہرایا جائے گا، تمہاری ہستی کا اعادہ ہوگا۔ تو فکر سے تو کام لینے والے ہو، عقل کو تو تم استعمال کرنے والے ہو، تو جواب تو دو۔ تو قرآن نے بغیر انتظار کے کہہ دیا کہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ اس لیے ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ۔ یہ میں نے جان بوجھ کے اس لفظ کو روکا تھا، اور میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ پوری ایکسرسائز جو ہوئی، جس کو زمانہ مہیا ہوا، جس کو زمانہ نصیب ہوا، جس کو ایک دوران ملا، جس کو ایک دورانیہ ملا، جس کے تعلق سے ہم نے زمان و مکان کی وسعتوں کو پیدا کیا، مخلوقات کو بسایا، موجودات کو بسایا، نباتات و جمادات و حیوانات کو ہم نے پھیلایا، ہم نے ایک ایک کو بین ارض و سما منتشر کر دیا، کسی کو زمین میں رکھا، کسی کو آسمانوں میں رکھ چھوڑا، یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس لیے ہوا تاکہ عدالت کے ساتھ جزا دیں ان کو جو صاحبان ایمان ہیں، عمل صالح اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورت فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں کوئی دنیا کا دوسرا مذہب، کوئی دنیا کا دوسرا عقیدہ، کوئی دنیا کا دوسرا مسلک نظریاتی طور پر ہی صحیح کہنے کے قابل نہیں ہوا سوا اسلام کے۔ عجیب بات ہے، سوا اسلام کے کسی کو یہ فکر نصیب ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تذکرہ کر رہے تھے عقائد کا، وہ تذکرہ کرنے والے اپنی قوتوں پر بھروسہ کر کے تذکرہ کر رہے تھے۔ اپنی قوت فانی ہے، لا فانی نہیں ہوتی، اپنی قوت زمانی ہوتی ہے، ما فوق اور ما ورائے زمان نہیں ہوتی۔ اپنی قوت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیشگی نہیں ہوتی، جاویدانیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ختم ہونے والی قوت ہے، وہ طبیعی ہو یا فکری ہو۔ قوت وہ اگر اعضاء و جوارح سے تعلق ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور فکر سے اگر تعلق ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ مگر جہاں پر ایک ایسی قوت کہ جس کا اعلان وحی ربانی نے کیا ہو، وہ قوت ختم ہونے والی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا سر چشمہ دنیا نہیں ہے، اس کا سر چشمہ کسی فلسفی کا دماغ نہیں ہے، اس کا سر چشمہ کسی پولیٹیکل تھنکر کی سوچ نہیں ہے، اس کا سر چشمہ کسی سوشیالوجسٹ کا کام نہیں ہے، اس کا سر چشمہ ماہر علم عمرانیات نہیں ہے، اس کا سر چشمہ وہ ہے جو عالم غیب ہے۔
اب اس لفظ کو ظاہر ہے کہ میں نے ادا کیا ہے تو مجھے آگے بڑھنا ہے اور میں اپنی تقریر کے تسلسل میں آگے بڑھ رہا ہوں. مبدا سے معاد غیب ہی غیب ہے. آپ کے لیے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں, کل کی تقریر آپ کو یاد ہوگی, سورہ اعراف کے تعلق سے میں نے گفتگو کی تھی, یہاں پر بیٹھے ہیں. کون یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنا آغاز یاد ہے؟ وَأَقَضَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. کسی کو یاد ہے یہ؟ کسی کو یاد ہے؟ آگے بڑھ جاؤ. وَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, یہی تو کل کہہ رہا تھا. قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا, کسی کو یہ یاد ہے؟ جواب آئے گا نہیں, کسی کو بھی یاد نہیں ہے. بہت دور کیوں جائیں, پیدائش کے عمل سے گزرے ہم اس دنیا میں آئے. کوئی اگر آج یہ سوال آپ سے قائم کر دے اور آپ پر قائم کر دے کہ آپ کو اپنی پیدائش یاد ہے, تو فوری طور پر ایک مرتبہ سر آپ ہلائیں گے نفی میں اور آپ یہ کہیں گے کہ نہیں, کیا کام ہمارا, کیا کام, حافظہ اس قابل نہیں تھا, اعضاء و جوارح اس قابل نہیں تھے, وہ قوت ہی نہیں تھی جس سے درک کیا جا سکتا تھا, ہم تو خود محتاج تھے. محتاجی آغاز طبیعتاً, آغاز میں محتاجی جو طبیعت کا حصہ رہی, یعنی محرومی نہیں تھی. دیکھیے فرق ہے, میں نے محتاج کہا ہے, یعنی محتاج, اب اتنی اردو مشکل تو نہیں ہے, صاحب احتیاج, جس کو ضرورت ہو, جو بغیر ضرورت کے اپنے طور پر باقی نہ رہ سکتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سہارا چاہیے, اس کو سپورٹ چاہیے, اس کو ظاہر ہے کسی کے زور بازو کی قوت چاہیے. آنے والا دنیا میں آیا, نہ ہل سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, کتنی قوتوں سے محروم ہے. اب یہ لفظ محروم استعمال کیا, فی الوقت محروم, حقیقت میں محتاج. ایسا نہیں ہے کہ اگر دیکھ نہیں سکتا تو کوئی دکھا بھی نہیں سکتا, نہیں نہیں, ایسا نہیں کہ سن نہیں سکتا تو کوئی سنا بھی نہیں سکتا. آگے بڑھ جاؤں. ایسا نہیں کہ کھا نہیں سکتا تو کوئی کھلا نہیں سکتا. سب کچھ تو آپ کے سامنے ہے نا, سب کچھ تو آپ کے سامنے. ذرا سی عمر بڑی, چل نہیں سکتا مگر چلایا تو جا سکتا ہے, اور ذرا سی عمر میں آپ اضافہ ہوا تو بول نہیں سکتا مگر بلوایا جاتا ہے. کتنی محتاجی کی زندگی کہاں سے چلی, اس میں ایک قوت, قوت حافظہ. اب اس قوت حافظہ کو ملاحظہ فرمائیے تو محسوس آپ یہ کریں گے کہ ایسا حافظہ کہ جس کو کہیں گے آپ کلین سلیٹ. اب تو تختی کا تصور بھی نہیں ہے تو پتہ نہیں بچوں کو یہ لفظ سلیٹ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, مگر بہرحال پوچھیں, کم سے کم اتنا ہی جا کے اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ یہ کیا لفظ کا استعمال تھا, اس کی وضاحت نہیں کروں گا. تو اب صورت یہ ہے کہ اتنی یوں سمجھیے کہ بلینک سلیٹ, کہ جس کے بعد حیرانی سی حیرانی ہے کہ یہ جو دنیا میں آیا تو اب حافظہ نہیں ہے, یادداشت نہیں ہے, اپنے پیدائش کے عمل سے آگاہ نہیں ہے. اور نہ صرف پیدائش کے عمل سے آگاہ نہیں ہے, جسارت کرنے دیجئے مجھے اور ذرا سا آگے بڑھ جانے دیجئے کہ یہ تک نہیں جانتا کہ حقیقتاً ماں کون ہے اور باپ کون ہے. یہ آنے والے کی گفتگو ہو رہی ہے. کتنی نازک بات ہے یہ, کتنی نازک بات ہے. یعنی اگر ذرا سا میں اس میں استقامت نہ دکھاؤں تو بہت 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 تکلیف ہو جائے گی, بہت تکلیف ہو جائے گی. اگر ذرا سا میں یوں سمجھیے کہ زور بیان میں کہیں اور نکل جاؤں تو بہت تکلیف ہو جائے, بہت تکلیف ہو جائے گی, نہیں جسارت کر سکتا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذرا غور سے سنیے کہ وہ کہ جو نہ اپنے پیدائش کے عمل سے آگاہ ہو اور جو نہ یہ جانتا ہو کہ کس کی ابنیت میں ہے, کون ہے, کہ جس نے پہلی مرتبہ اس کو دودھ پلایا تھا. میری بات کو بہت غور سے سنیے, بہت غور سے سنیے. جذباتی مسائل ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ, اور اس طرح کے ایشوز کو ایڈریس کرنا, ہم بڑے جذباتی واقع ہوئے ہیں, مگر عقل پر چونکہ گفتگو ہو رہی ہے اور عقل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, تو اس کے اندر ایک استقامت کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کس چیز نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ اس گھرانے میں پیدا ہوئے, اس رحم سے باہر آئے جس کو رحم مادر کہا جاتا ہے, اور یہ رحم مادر میں بیج کا بونے والا یہ شخص ہے کہ جسے مستقلن دیکھ رہا ہوں اپنے اطراف, اس بات کی گواہی دینے والا کون ہے؟ اور کیا, اب آگے بڑھ کے آپ سے ایک اور سوال کروں, کیا کبھی عقل و شعور و بلوغت کی منزل پر آنے کے بعد آپ نے یہ گواہی طلب کی؟ جہاں اتنی بے فکری طبیعت میں رہی ہو, اس کو بے فکری کہوں, اس کو بے فکری کہوں تو عجب تو نہ ہوگا, لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ذرا سا اس پہ توجہ کی ضرورت ہے کہ آنے والا دنیا میں آ رہا ہے, پیدائش کے عمل سے واقف نہیں ہے. اور پیدائش کا عمل مطلب کون؟ جو خود پیدا ہو رہا ہے اس کے تعلق سے, وہ جو پیدا کرنے والی ہستی ہے اس کو وہ تکلیف یاد ہے, وہ نہیں بھولی, وہ نہیں بھولی, وہ تکلیف اسے یاد ہے, اس لیے کہ ایسی تکلیف پھر کبھی نہیں ہوئی. مگر جو پیدا ہو رہا ہے وہ کن دقتوں, زحمتوں, صعوبتوں سے گزرا, اس کو کچھ یاد نہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ یاد نہیں, بلکہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ عرف عام میں والدین حقیقتاً یہی ہیں. تو وہ کون سا انٹرنل یا ایکسٹرنل ایویڈنس ہے, کون سی وہ داخلی شہادت ہے یا خارجی شہادت ہے جس نے کہ اس کو اس بات پر مضبوطی سے قائم رکھا کہ یہی میرے ماں اور یہی میری باپ, یہی میرے ماں باپ ہیں؟ وہ کون سی انٹرنل اور ایکسٹرنل ایویڈنس ہے؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں, نہیں سوچا آپ نے, نہیں کسی اور نے, نہیں کہیں نہیں. مگر سوچ تو انسان کی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں سوچا, حتماً سوچا, بالکل سوچا. وہ کون سی داخلی یا خارجی شہادت ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ طے ہو گیا کہ یہ والدین ہیں, یہ ماں باپ ہیں, انہوں نے پیدا کیا ہے, تخم اس کا تھا, رحم اس کا تھا, نتیجے میں دنیا میں آیا. سوسائٹی اتنی لبرل نہیں ہوئی, اتنی لبرل نہیں ہوئی, یہاں تک کہ مغرب میں بھی آج پیدائش کے عمل سے گزرنے والا اگر اپنی ولدیت سے آگاہ نہیں ہے تو ابھی تک ایسا میری نظر میں کوئی واقعہ نہیں گزرا جس میں جا کے اس نے ڈی این اے کرایا ہو خود. بڑی مہذب قوم ہے جس کی گفتگو کر رہا ہوں, لیکن ابھی تک کوئی ایسا میرے سامنے واقعہ نہیں آیا جس میں کسی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور ڈی این اے لیب کے سامنے کہ والدین کا مال علم نہیں ہے, ڈی این اے کیا جائے اور میں سسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ 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 ان میں سے کوئی ہوگا. میری نگاہ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. میں آج تک کی تو گفتگو کر رہا ہوں, آئندہ کا میرا ظاہر ہے کہ میرا کوئی علم نہیں ہے, مگر میں آج تک کی گفتگو کر رہا ہوں. معلوم یہ ہوا, دیکھیے اس میں کوئی ایسا گنجلک مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت سیدھا سادہ مسئلہ ہے. میں صرف آپ کی توجہات کو اس لیے, یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ ذرا سا میں نے اس کو روکا ہے آپ کی توجہ کو, اور خاص طور پہ چاہا ہے کہ آپ میری طرف اپنی توجہات کو مرکوز رکھیں, صرف اس لیے کہ وہ انسان کہ جو اس منزل سے گزرتا ہو اس کو خدا ایڈریس کر کے یہ کہے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کیا ہو گیا اپنے رب کے مقابلے پر, اپنے رب, اور وہ رب جو کریم ہے, صفت جو استعمال کی ہے نا وہ کریم ہے, وہ کریم ہے. رحیم یہاں نہیں کہا, رحمان نہیں کہا, قدیم نہیں کہا, حی نہیں کہا, حکیم نہیں کہا, علیم نہیں کہا, نہیں, کریم, وہ کریم ہے. کتنا کریم ہے تجھ پر, اور تو اس کے مقابلے پر اتنا ہی تیار, اتنا ہی تو اپنے سر پھرے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے. غرک بربک الکریم, تو اس کے مقابلے پر سر اٹھاتا ہے, جو سر جھکانے کی منزل ہے وہاں سر اٹھاتا ہے, اور جہاں سوال کو قائم کرنا چاہیے تھا وہاں آسانی سے گزر جاتا ہے. کیا انسان اتنا مفاد پرست ہے, مصلحت پرست ہے, یا اتنا چشم پوش ہے کہ جہاں اس نے یہ دیکھا کہ اس کا جواب نہ داخل سے ملے گا اور نہ خارج سے ملے گا, تو وہاں اس نے کہا کمپرومائز, کمپرومائز, مصالحت. میں پوچھوں گا, جواب دینے والا کوئی نہیں ملے گا. اور کون سی ایسی ایویڈنس ہے, اب آ جائیے, کون سی ایسی ایویڈنس ہے, فوٹو جرنلزم سے متعلق لوگ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو کیا کیا کسی فوٹوگراف کو آپ ایویڈنس کی منزل پہ لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے آپ. اس کی بہت قانونی موشگافیاں ہیں, اس کو چھوڑ دیجیے, ورنہ بالکل یہ قانون کی ایک یوں سمجھیے کہ جماعت بن کے رہ جائے گی آج کی تقریر. مجھے اسے دلچسپی نہیں ہے. میں صرف عرض یہ کروں آپ سے کہ یہ وہ انسان ہے جس کو کہا کہ دیکھو تمہاری کیفیت تو یہ رہی ہے, تمہاری مجبوری کا تو یہ عالم رہا ہے, ہم نے تمہارے دل میں, ہم نے تمہارے دل میں اس تصور کو مضبوط کیا, نہیں اس تصور کو تصویر کی شکل دی کہ یہ تیری ماں اور یہ تیرا باپ, اور اس کے بعد تقاضا تجھ سے یہ کیا کہ دیکھو ان کی جانب رحم کا جذبہ رہے, ان کی جانب الفت کا جذبہ رہے, ان کے تعلق سے کبھی ایسا یہ محسوس نہ کرے کہ یہ محروم ہے, ان کے تعلق سے کبھی یہ محسوس نہ کرے کہ مجبور ہے, نہیں اف نہ کہنا, اف الف اور فے اور اس پہ ضمہ یعنی پیش, اف نہ کہنا, ان کے مقابلے پہ آ کے یہ گفتگو, گفتگو تو کیا, یہ کلام, کلام تو کیا, یہ لفظ ادا نہ کرنا, یہ لفظ ادا نہ کرنا, اتنا ہم نے تجھے اپنے ماں باپ کے تعلق سے کہ جن کو صرف ذرا سی دیر کے لیے ہم نے یہ اختیار دیا کہ تجھے اس دنیا میں لے آئیں, تو ان کے لیے تو ہم نے کہا اف نہ کرنا, مگر وہ کہ جو یوم الست تمہیں اپنے پشتوں سے نکال کے مقابلے پہ کھڑا کر کے گواہی لے چکا تھا, تو نے اتنی جسارت کی کہ زمانہ گزرتا رہا تو اس کا انکار کرتا رہا, تو نے اتنی جسارت کی, تو نے کبھی الحاد کا جامع پہنا, کبھی کفر کا لبادہ اوڑا, کبھی تو شرک کی جانب مائل رہا, کبھی تو نے توحید میں تسلیس کے معیار کو قائم کیا, کبھی تیری کیفیت یہ تھی کہ تو احرمن کی باتیں کرنے لگا, کبھی تیری کیفیت یہ تھی کہ تو نے بتوں کے آگے سجدہ کر دیا, مگر ہم نے تیری فطرت میں یہ رکھا تھا, یہ بعین ہی وہی فطرت تھی جس پر ہم نے تجھے پیدا کیا, جیسے اس کے لیے یہاں کوئی ایویڈنس نہیں تھی مگر تو نے تسلیم کیا, تو نے اس بات سے انکار کیسے کیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا تو کوئی نہیں, ہم تو خود بخود آ گئے, ہم تو ایک حادثے کی شکل میں آ گئے, دو لوگوں کا ملنا حادثہ, پیدا ہونے والی کیفیت حادثاتی, زندگی حادثہ ہی حادثہ, موت ہلاکت. اب اگر یہ طے کر لیا ہے انسانوں نے تو جانور بہتر ہے, جانور بہتر ہے, دیکھیے جانتے ہیں, بھو سے پہچانتے ہیں, آواز دیتی ہے نا ماں تو پلٹ کے چلے آتے ہیں, یہ جانوروں میں, جانوروں میں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مبدا کا انکار کر رہا ہے اور معاد سے منہ موڑ رہا ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو چونکہ ہم عین عدل ہیں لہذا ہم چاہتے یہ ہے کہ تم سمجھو تو صحیح کہ اس ابتدا اور اس انتہا کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ تنہا تم, اس لیے کہ ہم نے چاہا کہ کوئی ہم سے محبت کرے, ہمیں پہچانے, تو ہم نے مخلوقات کو خلق کیا, میں نے اس وجہ سے تمہیں خلق کیا کہ میں پہچانا جاؤں, محتاج نہیں تھا, محتاج نہیں تھا, یہ میرا لطف تھا, دیکھیے عجیب بات ہے, یہ لطف میں نے قائم کیا کہ جس کے نتیجے میں مخلوقات کو موجودات کی شکل دے دی, یہ میرے لطف کا محور و مرکز ہے جس کے نتیجے میں کائنات بن رہی ہے, اور سنو اگر بہت جاننا چاہتے ہو تو اس راز کو بھی آج آشکار کر دو کہ لو لاکھ لما قلقت الافلاک, اگر یہ نہ ہوتا نا محمد, تم اپنے کو سمجھنے لگے. مخلوقات میں بھی ایک مخلوق ہے اول, اور وہ کہے کنت نبیا وآدم بین الماء والتین. اس وقت نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہا تھا. اس وقت نبی تھا, پیدا نہیں ہوا تھا, پیدا نہیں ہوا تھا. پیدا تو میں نے کیا لطف کے نتیجے میں, یہ میرا لطف تھا, یہ کرم تھا, اور ظاہر ہے کہ کریم تھا, وہ کریم. اب جب کریم اپنی کرامت پر آ جائے اور لطف سے ایک مخلوقات میں لطافت کا سامان پیدا کر دے, اتنا لطافت کے لطیف کر دیا, اور ایسا لطیف کہ دیکھو ہوگا محسوس یہ ہوگا, لگتا یہ ہوگا کہ تم میں سے ہے, مگر اس کی انتہاؤں کا عالم یہ ہوگا کہ یہ نہ ہوتا تو زمین و آسمان خلق نہ ہوتے. یہ اس کی محبت میں, یہ اس کی محبت میں, جو اس کی محبت میں سرشار ہو اس کا عالم تو یہ, اور دنیا یہ کہے کہ ہماری طرح. وہ کہہ رہا ہے میں نبی اس وقت کہ جب آدم ماں اور تین کے درمیان ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ غیب کا غیب سے ایک اتصال تو ہے ہمارے لیے, اس لیے کہ ہم نہ آغاز سے واقف نہ ہم انجام سے واقف, مگر جس کے لیے کائنات کو خلق کیا وہ مخلوق اول, وہ نور اول, وہ کہ جس کی کیفیت یہ کہ کہنے والوں نے کہا وہ عقل اول, وہ کہ اب جب وہ, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہے مبدا, یہ ہے آغاز. میرے لیے غیب, اس کے لیے حضور. میرے لیے غیب پوشیدہ ہے نگاہوں سے, میرے حافظے میں نہیں ہے, لیکن میرے حافظے میں نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے ابھی تو گفتگو کی آپ سے, میرے حافظے میں یہ نہیں ہے کہ میں کس گھرانے پیدا ہوا مگر میں ہوں, میرے حافظے میں نہیں ہے کہ میرے والدین کون ہیں مگر میں ہوں. حافظے کی محتاجی نہیں ہے ولدیت کے لیے. اگر اس کو محتاجی سمجھ لے انسان تو پھر ہر شخص آج حیران ہو جائے گا اور پریشان ہو جائے گا. اس کے لیے غیب نہیں ہمارے لیے غیب, جو اس کے لیے حضور ہمارے لیے غیب. نظر ہماری ہی طرح آتا ہے, مسئلہ دیکھ لیجئے, مسلمانوں کا مسئلہ ہے. قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو کہ تم کون ہو, تعارف کراؤ تم کون ہو, بے شک میں تمہاری طرح ہی کا بشر ہوں. مگر یہاں رک گئے, یوحا الیہ, مجھ تک وحی آتی ہے, مجھ تک وحی آتی ہے, پیغام ربانی آتا ہے, یہ وحی وحی ربانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یقیناً نظر تمہاری طرح آتا ہوں, مگر امکانات پہ نظر ڈالو تو دیکھو مجھے میں کہاں کھڑا ہوں, میرا مقام کیا ہے, میرا مرتبہ کیا ہے, میری منزلت کیا ہے. اس کی نگاہوں سے نہ آغاز اوجھل اور نہ اس کی نگاہوں سے انجام اوجھل. میرے آپ کے لیے قیامت غیب. کیا سرکار رسالت ماپ کے لیے بھی غیب؟ کیا سرکار رسالت ماپ کے لیے بھی غیب؟ نہیں نہیں, بلکہ ایک مرتبہ کہا دیکھو یاد رکھو یہ کون ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ آیاتنا. پندرواں پارا شروع ہو گیا, اعلان ہوا, پاک و پاکیزہ ہے اس کی ذات, کہ جس نے مسجد, ایک مسجد سے دوسری مسجد تک, اب اس میں گفتگو یہاں نہیں ہو رہی ہے, مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ, وہ کہ جو اس کے متوازی ایک مسجد ہے آسمانوں میں. ہم نے ایک سفر کروایا, ہم اس کو لیے پھرے, ایک رات میں سفر ہوا. کیوں؟ پھر وجہ دے دی, یہاں بتایا تھا ابتدا اور انتہا کیوں, لے یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. اس کو پھر آیا اس لیے, لے نوریہ آیاتنا, ہم نے اس لیے اس کو یہ سیر تکامل بشر دیا, کہ جس کے نتیجے میں وہ ہماری نشانیوں کو دیکھ لے. قیامت اس کی نشانیوں میں ایک نشانی کا نام ہے, ایک نشانی ہے بہت ساری نشانیوں میں, ایک نشانی قیامت. تو اب جو دیکھا تو توبہ کو دیکھا, کوثر کو دیکھا, تسنیم کو دیکھا, سلسبیل کو دیکھا, سقر کو دیکھا, نار کو دیکھا, جنت کو دیکھا, رضوان سے ملاقات ہوئی, سب کچھ ہوا, سب کچھ ہوا. مگر جاتے جاتے ایک مرتبہ جب ساقِ عرش کی طرف دیکھا تو حیران ہوئے, جبریل سے مڑ کے پوچھا کہ یہاں بھی علی ابن ابی طالب, یہاں بھی علی ابن ابی طالب. تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے اس نے کہا, اب یہ سورہ زمر کی بالکل آخری ایک یوں سمجھیے کہ سلسلے کی چیزیں ہیں کہ جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ایک تفصیل ہے, پوری ایک تفصیل, میں موضوع سے ہٹ جاؤں کہ جہاں ارشاد ہوا کہ سرکار رسالت مآب سے حاشیے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے مولانا فرمان علی کے, کہ ایک مرتبہ کہا کہ سرکار چاہا فرشتوں نے, اتنا تذکرہ ہوا علی کا عرش پر, اتنا تذکرہ ہوا علی کا عرش پر کہ فرشتوں نے تقاضا کیا, وہ فرشتے جو لا علم لنا الا ما علمتنا کی منزل پر ہیں, جتنا تو نے بتا دیا اتنا ہی علم ہے. تو علی کو بتایا تو ہوگا, علی کو بتایا تو ہوگا, علی کو ان کے علم میں لایا تو ہوگا. وہ کس طرح سے علم میں آئے کہ تقاضا پیدا ہو گیا. کیا تقاضا؟ کہ پروردگار زیارت کا دل چاہتا ہے, ایسا بندہ تیرا بندہ خاص جس کا صبح و مسا تذکرہ ہو, زیارت کا دل چاہتا ہے. تو سرکار رسالت مآب سے جبریل نے کہا یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا, ہم شکل علی ملک میں ایک ملک ہے کہ جس کی زیارت کرتے ہیں ہم وقت, وہ کہ جو اس کے چاہنے والے ہیں, وہ جو اس کے پرستار ہیں, وہ جو اس کی صورت مسلسل دیکھنا چاہتے ہیں. تو عرش پر ہو تو علی کی صورت دیکھ کے مطمئن ہونے والے, زمین پر ہو تو علی کے چہرے پر نظر ڈالنے والے. نظر ڈالی نہیں جاتی جب تک کہ عبادت کا تصور قائم نہ ہو. ملائکہ بدون عبادت کوئی فعل انجام نہیں دیتے. بدون عبادت فعل فعل قبی ہے, برا فعل ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں اپنی نگاہوں کا استعمال ایسے ہو جس سے اللہ راضی ہو, اس کا رسول راضی ہو, ائمہ راضی ہو, ملائکہ راضی ہوں, سنبیاء راضی ہوں. نگاہوں کا استعمال بتلایا کہ ملائکہ کی کیفیت یہ ہے کہ جن کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ نگاہ ڈالتے ہیں اور ان کا نگاہ ڈالنا عین عبادت ہے. دیکھیے عصمت ہے نا, عصمت یہ تو عقیدے میں ہے مسلمانوں کے, یہ بھی عقیدہ نہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ غیر یوں سمجھیے کہ مخلوق پر یا ایک ایسی صورت ہے نظر ڈالنے کی کہ جس میں عبادت کا تصور نہیں ہے. نہیں, زیارت کو قائم کر دیا عرش پر, زیارت علی کو قائم کر دیا عرش پر. یہ میرا عقیدہ نہیں بھائی, یہ جا کے دیکھیے مولانا فرمان علی لکھ رہے ہیں. میں نے کہا تھا نا عقیدے کو بدلنے نہیں آیا ہوں, بلکہ چاہتا یہ ہوں کہ عقیدے کی درستگی ہو جائے. اس یہ کہنے سے میرا جاتا کیا ہے, یہ کہنے سے نقصان کس کا ہو رہا ہے, یہ کہنے سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے, ذرا ملاحظہ تو کیجئے. کون ہے, کون اس کی زد پہ آ رہا ہے؟ جتنا کہہ دیا, جتنا لکھ دیا, اتنا میں نے پڑھ دیا, اضافہ نہیں ہے. خدا کی قسم اضافہ نہیں ہے. اگر اسی کو دہرا دیں تو یہ ہماری معراج ہے, علی کی معراج نہیں ہے. ہمیں معراج ہے ہماری اس تذکرے میں, علی کو ضرورت نہیں ہے. جو یوں سمجھیے کہ اس وقت عرش الہی کا حصہ ہو, اس کے تعلق سے اب کتنا بلند اور کرنا چاہتے ہیں, ہم کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنا بیان کیا جا رہا ہے بس کافی ہے, کافی ہے. اب اس کا دہرانا ہمارے فضائل میں, اگر ہم کو اپنے فضائل قائم کرنے ہیں تو اس کو بس دہراتے جائیے, پڑھتے جائیے, اس کو دہرائیے, اس کو پڑھیے, بس یہ کافی ہے. جہاں پر یہ کیفیت ہو کہ دیکھو, یاد رکھو, نہ مبدا اور نہ معاد, دونوں کے معنی ہیں اور وہ معنی جزا کے ہیں. کس کے لیے؟ جو ایمان لاتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے. شرط ہے عدالت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عقیدہ ہو وہ مبنی بعدالت ہو, اس میں کہیں غلو نہ ہو, اس میں کہیں تعلی نہ ہو, اس میں کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ فضائل آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہیں. بہت ممکن ہے جسے آپ نے فضیلت جانا ہو وہ فضیلت نہ ہو, بلکہ وہ کہیں رضائل میں بات نہ چلی جائے. اس کو بھی ذہن نشین کر لیجئے. ہمارے پاس پریشانی ہے, پریشانی ہے اپنی کوتاہ نگاہی سے اور اپنی کوتاہ فکر سے. خدا کے لیے منقبت کو قائم نہ کیجئے محمد اور آل محمد کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ منقبت ہو گئی, لیکن حقیقت میں آپ نے انتہائی تکلیف دی. مناقب تو نہ ہوئے بلکہ مصائب بن گئے, اور وہ ایسی مصیبت کہ جو اللہ کی جانب سے آزمائش کی صورت میں نہیں بلکہ اس کے بندوں نے اس کے لیے کھڑی کر دی. خدا کے لیے اپنے آپ کو اس سے دور کیجیے. اور میرا معروضہ یہ ہے میرے نوجوان سننے والوں سے, آج کی تقریر کو ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں, میرا معروضہ ہے, کوئی بات سنیں, کہیں سے سنیں, خدا کے لیے, اگر فوری طور پر نہیں تو بعد میں اپنے طور پر آپ ریفرنسز کو ضرور تلاش کیجیے. اگر میں نے کہا یہ سورہ زمر کو دیکھ لیجیے, 1:40-39 سورہ اور آخری صفحے کا حاشیہ, تو خدا کے لیے جا کے دیکھیے. اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ایک فکری تربیت کا حصہ رہے. اگر یہ فکری تربیت ختم ہو جائے گی تو اس مجلس کی ضرورت نہیں ہے, اس محفل کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلی سے 10 محرم کی بات ہے تو پھر یہ رسم ہو کے رہ جائے گی. رسمیں ختم ہو جاتی ہیں, رواج ختم ہو جاتے ہیں. خدا گواہ ہے کہ اس مجلس کا باقی رہنا دلیل اس بات کی ہے کہ علم پر مبنی ہے. اگر مبنی بعلم نہ ہوتی مجلس تو یقین جانیے اس کا باقی رہنا مشکل تھا. اللہ باقی اپنے علم کی بنیاد پر, اللہ باقی اپنے علم کی بنیاد پر. مجلس کو باقی رکھنا ہے تو اس میں آپ کو انگریڈینٹ میں, خاص اجزائے ترکیبی میں علم کو رکھنا ہوگا. اس لیے کہ میرا غیر اس سعادت سے محروم ہے. آواز دور دور جا رہی ہے. اور خدا کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں, میں نہیں ظاہر ہے کہ کبھی کوئی قسمیہ بات کرتا, مگر میں عرض کرتا ہوں, دل میں کسی مقام پر رات کے وقت یہ بات ان کے دلوں میں آتی ہوگی کہ کاش یہ انسٹیٹیوشن ہمارے پاس ہوتا, کاش ہم بھی. بہت کوشش کی ہے, بہت کوشش کی ہے, اس عشرے کے اول اول میں کوشش ہوئی, بہت کوشش ہوئی کہ کسی طرح سے برابر آ جائیں. بڑے بڑے ایڈ, بڑے بڑے یوں سمجھیے اشتہار, سب کچھ. مجلس ایڈورٹائزنگ اور ایڈورٹیزمنٹ سے نہیں چلتی, اس کا تعلق ہی نہیں ہے, مجلس کا کوئی تعلق ہی نہیں. یہ ایڈ, ایڈورٹیزمنٹ, ایڈورٹائزنگ فانی علم ہے, ختم ہو جائے گا. کیا دیکھا نہیں آپ نے, دیکھا نہیں آپ نے کیا حشر ہو رہا ہے پرنٹ میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کے سامنے کیا اسپیکولیشنز ہیں, اخبار کی عمر کے متعلق اب کیا گفتگو ہو رہی ہے, معلوم ہے نا آپ کو, معلوم ہے نا آپ کو. کاہے کے لیے ہم یہ گفتگو کریں, ہمارا کیا تعلق. ارے بھائی, یہ اخبار رہے, یہ کمپیوٹر رہے, یہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ رہے, یا آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی جس کو آپ سیٹلائٹ ریلیٹڈ کہیں, رہے نہ رہے, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. ایک ہی وقت میں نہیں معلوم کتنے مقامات پر حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے ایک وقت میں. اب یہاں سے دنیا کے اوقات کو دیکھ لیجئے, گلوب پر نظر ڈال لیجئے. اگر یہاں رات کے مثلاً 11 بج رہے ہوں تو دنیا میں دیکھیے کیا وقت ہو رہا ہے. کوئی وقت حسین سے خالی نہیں ہے. جیسے ہر جا وہ ہے موجود, ویسے ہی حسین ہر جگہ موجود. جیسے وہ موجود ویسے حسین موجود. اس سے حسین کی خدائی ثابت نہیں ہوتی, اس سے حسین کی خدائی ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس سے بڑا توحید کا ماننے والا کوئی اور نہیں گزرا. اثرات پیدا ہو جاتے ہیں انسان میں, اثرات پیدا ہو جاتے ہیں, اثر پیدا ہو جاتا ہے, اور یہی اثر کربلا کے میدان میں اون محمد میں پیدا ہو گیا. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. چوتھی محرم ہے, اور چوتھی محرم کے تعلق سے ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اپنے کلام کو پیش کرتے ہوئے میرے ذاکر دوم نے, سوز خان میرا ذاکر اول ہے, میں تو ظاہر ہے کہ آخر میں آنے والا, مگر یہ مجھ سے پہلے کہ ذاکر نے یہی کہا کہ تاریخ کچھ ایسی ہے کہ جناب زینب سے کچھ گفتگو کرنے کا دل چاہتا. کتنے ایسے ہیں جو گئے ہیں, آہستہ میری بہنیں سرگوشی میں کہتی ہوں گی, بہنیں میری بیٹھی ہوئی ہیں, عجب نہیں کہ سرگوشی میں کہتی ہوں گی شہزادی پرسا دینے کے لیے آئے, پرسا دینے کے لیے آئے. شہزادی کس کا پرسا؟ اون محمد کا. عجیب بیچارگی ہے, عجیب بیچارگی ہے. علی کے نواسے ہیں, جعفر کے پوتے ہیں, شجاعت موروثی ہے, شجاعت نسلن بعد نسلن آ رہی ہے. سن سے فرق نہیں پڑتا, عمر سے فرق نہیں پڑتا, نو اور دو دس برس, کہیں کہیں مقاتل نے تو آٹھ اور نو برس بھی کہہ دیا ہے, مگر نو یا دس برس ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں آپ کو کوئی کہے چودہ برس کا سن, پندرہ برس کا سن, نہیں, تیرہ برس کے تو قاسم ہیں, ظاہر ہے آپ کو معلوم. نو دس برس کے سن میں یہ ولولے کسی نے نہیں دیکھے, کسی نے نہیں دیکھے. دو تقریریں کر چکا ہوں مگر یہاں ذرا سا اطمینان ہے تو بڑی وضاحت کے ساتھ, کہ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جب مدینے سے نکل رہی تھی یہ ایک قافلے کی صورت, اور اس قافلے کی نگران و نگہبان کون ہے؟ جناب زینب. کس طرح سے اختیار تمیزی رکھتی ہے کہ کون جائے گا اور کون رہ جائے گا. تو سب سے پہلے اب دیکھیے یہ ہے جناب زینب کا کردار جس کو مد نظر رکھنا چاہیے میری بہنوں کو, کہ علی کی بیٹی ہیں, محمد کی نواسی ہے, بڑی نواسی, بڑی بیٹی, مگر جب بچوں کا سوال آیا تو دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور عبداللہ ابن جعفر طیار کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی. عبداللہ ابن جعفر طیار کون ہے؟ یہ شوہر ہے جناب زینب کے. آپ چل نہیں سکتے تھے, تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو کرسی پر بیٹھے رہتے, اور چلنے کے لیے بڑی دقت سے, بڑی دقت سے یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرتے. وجوہات میں ظاہر ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ کیا وہ وجہ رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ نصرت امام کے لیے تیار نہیں ہیں, ہیں. میں آپ کو بتلاؤں گا, میں بتلاؤں گا آپ. گئی ہیں دونوں بچوں کا ہاتھ تھام کر, سر پہ چادر ڈالی ہوئی, عبداللہ کی خدمت میں آ کے کھڑی ہو گئی. عبداللہ نگاہ نہیں اٹھاتے, شہزادی آ گئی, اور کبھی زینب نہیں کہا شہزادی, میری شہزادی, یہ اس طرح سے مخاطب کیا ہے, سہارا دلوایا ہے اپنے آپ کو. تو دو آدمیوں نے سہارا دیا زینب کے لیے کھڑے ہونا. ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے, کہا نہیں عبداللہ بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, آپ سے کچھ کہنے کے لیے آئی ہوں. اور کہنا بھی کیا, ایک میری تمنا ہے, ایک میری تمنا ہے. دل بے چین ہے, دل بے قرار ہے, اور دل کو کسی صورت بھی یوں سمجھیے کہ چین نصیب نہیں ہوتا. دیکھ رہی ہوں ایک سفر پر میرا بھائی جا رہا ہے, اور وہ سفر کہاں منتہی ہوگا, کچھ ایسے دھڑکے ہیں مجھے, ایک تشویش ہے. چاہتی یہ ہوں عبداللہ کہ ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں, نہ صرف یہ کہ لے جاؤں بلکہ اگر کوئی وقت میرے بھائی پر آ جائے تو ان کو سب سے پہلے اپنے بھائی پر نثار کر دوں. یہ اجازت طلب کی ہے, جب میں نے کہا ہے کہ اس کیریکٹر کو ملاحظہ فرمائیے جس کو لشکر, یعنی وہ قافلہ جو ایک لشکر بننے جا رہا ہے, ترتیب دینے کا اختیار حسین نے دیا ہو, وہ اپنے بچوں کے تعلق سے باپ تک جا کے بچوں کے اجازت کو طلب کرتی ہے. اجازت کیسے ملتی ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے شہزادی اب غلاموں سے اجازت لیجیے گا,
اب اجازت غلاموں سے آپ لیجئے, جو چاہے آپ کریں, جیسے چاہے آپ کریں, جب چاہے آپ کریں. خدا حافظ کہا, چلی گئی. عبداللہ ابن جعفر تیار بے چین رہے. ایک حسین کا خط آیا جس میں حسین نے لکھا کہ ہم اب مکہ میں بھی چونکہ امان نہیں پا سکے ہیں, لہذا ہم عازم ہو رہے ہیں, ہم یہاں سے جا رہے ہیں, عزم کیا ہے ہم نے کہ کسی اور منزل کی طرف جائیں گے. عبداللہ ابن جعفر تیار نے اپنے آپ کو آمادہ کیا, اور مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ظاہر ہے کہ میرے پیش نظر مقاتل کی کتابیں ہیں, اٹھا لیجئے روضۃ الشہداء, ریاض القدس, معالی السبتین, انصار العین, جس طرح سے آپ دیکھنا چاہیں, جہاں دیکھنا چاہیں, مقتل کی کتابوں میں مقتل ابی مقنف کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, حمید ابن مسلم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, جس طرح سے آپ چاہیں دیکھیے, وہاں پر لکھا یہ ہے کہ مکہ پہنچے. مکہ پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ محسوس یہ کیا کہ امام کی خدمت میں کسی طرح سے اپنے آپ کو پہنچایا جائے. اب کیفیت یہ, چلنے میں عذر ہے, چلنے میں رکاوٹ ہے, چل نہیں سکتے. دو افراد نے تھاما ہے بازوؤں کو, گئے تو ایک مرتبہ صورت کو دیکھ کے حسین ابن علی نے کہا, عبداللہ کیوں آئے, کاہے کے لیے آئے؟ کہا, مولا یقین چاہتا تھا, یقین چاہتا تھا. کاہے کا یقین؟ اون محمد کے تعلق سے. اون محمد کے تعلق سے میری شہزادی پوچھ چکی ہے, مگر دیکھیے کیا بات ہے. کہا, آقا بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. جس مقام سے خود بلند ہوئے تھے اس مقام پر حسین ابن علی کو بٹھایا اور آواز دے کر اون محمد کو طلب کیا اور ایک مرتبہ تصدق کر دیا, صدقہ کر دیا. تین مرتبہ حسین پر سے صدقہ کیا اور بس اتنا کہا, آقا میرے بچوں کو نہ بھولیے گا, میرے بچوں کو نہ بھولیے گا. یہ منظر اون محمد مسلسل دیکھ رہے ہیں. اب جب ظہر کا وقت ختم ہوا اور معاملہ عصر کے نزدیک آ رہا تھا, ایک کے بعد ایک جانے والا جا رہا تھا کہ ایسی منزل میں کبھی آتے ہیں تو مامو جان کے نزدیک آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور آہستہ سے کہتے ہیں, مامو جان ہمیں جانے کی اجازت دیجیے. کبھی ماں کی خدمت میں آتے ہیں اور شکوا کرتے ہیں, اماں مامو ہماری بات نہیں سنتے, ہاتھوں کو پکڑ کے کہتے ہیں, اماں چلو مامو سے کہو, ہماری سفارش کرو اور کہو کہ ہمیں رن کی اجازت دیں. آج ہم نانا کی تلوار کے جوہر دکھانا چاہتے ہیں, آج ہم دادا کی شجاعت کو بتلانا چاہتے ہیں. جانے کی اجازت دلوائیے اماں. یہ آواز بلند ہونا تھا کہ خیمے میں گریا بلند ہو گیا, بکا کی آوازیں بلند ہوئی. حسین نے پوچھا, کیا بات ہے؟ کسی کنیز نے آ کے کہا, اون محمد بے چین ہے, اون محمد بے چین ہے. ایک مرتبہ ایک کنیز نے آ کے کہا, بہت ہو گیا. اب جناب زینب کہتی ہے, کوئی جا کے حسین کو بلائے, کوئی جا کے میرے بھائی کو بلائے. حسین ابن علی آئے, خیمے میں آئے. اب جو آ کے دیکھا تو یہ دیکھا کہ زینب بیٹھی ہوئی ہے سر جھکائے ہوئے, ایک طرف اون ایک طرف محمد, ماں کے بازو کو تھامے ہوئے, نگاہیں نیچی ہیں, ماموں کو نہیں دیکھتے, ماموں کے چہرے کو نہیں دیکھتے. جناب زینب نے ایک مرتبہ اب جو دیکھا, قدموں کی چاپ کو محسوس کیا کہ حسین آ گئے اور بہت نزدیک آ گئے. ایک منزل پر جناب زینب نے کہا, بھائی ایک تمنا ہے, ایک تمنا ہے, کوئی اور تمنا نہیں ہے, ایک تمنا ہے. اب اون محمد کو جانے سے نہ روکیے, اب وہ منزل آ گئی ہے کہ اون محمد کو آپ جانے سے نہ روکیے. اس آواز میں ایک لرزہ بھی تھا اور اس آواز میں وہ بلند آہنگی بھی تھی جو کبھی کبھی حسین نے محسوس کی ہے. ایک مرتبہ حسین ابن علی خاموش ہو گئے اور بس اتنا کہا, بہن ہم نے ہمیشہ تمہیں ماں کی جگہ جانا ہے, تمہاری منزلت, تمہارا مرتبہ ہماری نگاہوں میں ماں کا ہے. فاطمہ زہرا کا مرتبہ رکھنے والی زینب کیسے انکار کر سکتے تھے؟ ایک مرتبہ کہا, آپ بہن اجازت دے دی, اور نے محمد سے کہا, تم خوش ہو گئے؟ ہاں ہاں مامو جان ہم خوش ہو گئے. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ الٹ کے بچے باہر آ گئے. باہر آئے اور آنے کے بعد دو سواریوں کو حاضر کیا گیا. ایک بچے کو حضرت ابو الفضل نے پشت فرس پہ بٹھایا, دوسرے بچے کو حسین ابن علی نے بنفس نفیس گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا. خدا حافظ کہا, اون محمد سے محمد اون سے یہ کہتے ہوئے چلے, اس لشکر کو آج بھگانا ہے, ماموں پر جو مصیبت آئی ہے اس کو دور کرنا ہے, اور دیکھو دیکھو بہت نزدیک رہنا، بہت نزدیک رہنا، کہیں ساتھ نہ چھوڑنا۔ چھوٹے بھائی نے کہا پہلا مرحلہ مجھے طے کرنے دینا، میری نگاہوں کے سامنے میں تمہیں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا یہ کیا کہتے ہو، ارے مرنے کے لیے تو میں آمادہ ہوں، مجھے مرنے دینا۔ یہ گفتگو ہوئی، اچانک دیکھا کہ جعفر کی تلوار چلنے لگی، علی کی ضربت چلنے لگی، اور ایسی کیفیت کہ جس کے نتیجے میں وہ فوج کے جو کثیر تعداد تھی ایک مرتبہ بھاگتی ہوئی نظر آئی، میمنے کو میسرے پر، میسرے کو قلب پر، قلب کو مؤنے پر دھکیلتے ہوئے دو بچے چلے، اور ادھر ادھر حسین ابن علی اور حضرت ابو الفضل پشت فرس پر بیٹھ کے بچوں کی جنگ کو دیکھ رہے تھے اور داد تحسین دیکھ رہے تھے، کیا جنگ ہو رہی ہے، کیا جنگ ہو رہی ہے۔ اور ادھر زینب کو یہ دھڑکا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، کہیں گھبرا کے بھاگ نہ جائے، کہیں گھبرا کے دور نہ نکل جائیں، کہیں گھبرا کے دور نہ نکل جائیں۔ اتنے میں حضرت علی اکبر کی آواز آئی کہ دو بچے مارے گئے، دو بچے قتل ہوئے۔ یہ سنتے ہی ایک مرتبہ سجدے میں زینب نے اپنے آپ کو جھکا دی، یہ سنتے ہی میری شہزادی نے سر کو سجدے میں جھکا دیا، اور اب جب سجدے سے سر اٹھا تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہا شکر ہے یا رب، پروردگار تیرا شکر ہے، مالک تو نے مجھے یہ سعادت دی، یہ سعادت دی کہ اب میرے سارے دھڑکے ختم ہو گئے، ساری تشویش دور ہو گئی، بچے مارے گئے، بچے ختم ہو گئے، بس ایک تمنا زینب کی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار پالنے والے، ایک ہی تمنا ہے، اور وہ تمنا یہ ہے کسی طرح سے میرا بھائی بچہ ہے۔ اماں کی نشانی حسین بچ، اماں کی نشانی حسین بچ جائے، حسین حسین۔ اس دعا کا نتیجہ کہیے یا یہ کہیے کہ جناب زینب کا وہ شکرانہ بچوں کے تعلق سے آج تک ہے ہمارے درمیان، اور وہاں جاتے ہوئے ماں نے جب 11 محرم کو سفر شروع کیا ہے، ایک ایک کو ناکے پہ بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ فوج آدھا کو مخاطب کر کے کہا دیکھو جو لٹنا تھا وہ لٹ چکے، جو خیمے تھے وہ جل چکے، اب ان بیواؤں کی ایک تمنا ہے، ان ماؤں کی ایک تمنا ہے، اپنے اپنے شہداء کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ مقتل سے سواریاں چلی، حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے، ایک ایک ناکہ آ کے رکتا، اور ناکہ رکتا تھا سواری ایسی کیفیت میں کہ سوار اپنے آپ کو گراتا تھا، اور ہر شہزادی اپنے اپنے شہید کے پاس جا کے بیٹھ جاتی۔ ظاہر ہے ام لیلہ بیٹھی ہوگی علی اکبر کے لاشے پر، ظاہر ہے کون؟ اب آپ کو بتاؤ، وہ شہزادی کہ جس کا بیٹا دولہا مارا گیا، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی جا کے بیٹھ گئی ہوگی۔ مگر خدا کی قسم، حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ زینب کوئی ٹٹول رہی تھی، کوئی شے کو ڈھونڈ رہی تھی، کچھ ڈھونڈ رہی تھی، اب جو دیکھا تو دیکھا کہ ایک کرتے کو تلاش کیا ہے، خوب ہرا کرتا ہے، آنکھوں سے لگا لیا، ماں کی امانت کو لیا، قافلہ چلا گیا۔ حمید ابن مسلم نے کہا سب اپنے اپنے شہداء کے لاشے پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر دو لاشے ایسے تھے جن کا رونے والا کوئی نہیں تھا، وہ آنا محمد کے